بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و محتمیم جامعہ اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 30.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صراط مستقيم کی ہدایت جو مانگی گئی، جسے کل عرض کیا گیا تھا کہ صراط المستقیم کی تشریح پھر اللہ نے خود فرمائی. وہ راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، اور جن پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو لوگ راستے سے بہک گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا. تو کل یہ بات سامنے آئی تھی کہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی. ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ کی کتاب بھی چاہیے اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یہی اسی وجہ تو فرمایا انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ دکھا. ظاہر ہے سب سے زیادہ افضل ترین انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں ان کا راستہ تو ہم کو اختیار کرنے کا لازمی طور پر حکم دیا گیا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا قدوہ نہ سمجھے، اپنا نمونہ نہ سمجھے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب کن لوگوں کے راستے کو سامنے رکھے، کن کو اپنے لیے ان کی صحبت میں رکھنا، ان کے پاس جانا اور ان کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا، یہ بھی تو ضروری ہوا. انعام جن پر آپ نے کیا، اب وہ انعام کرنے والے کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، دیندار اور نیکبخت لوگ. یہ ہر زمانے میں رہیں گے، انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق بھی رکھنا ضروری ہوگا اور اللہ کی کتاب بھی ضروری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مسلکی اختلاف ہو رہا ہے دنیا میں، ہم صحیح وہ غلط، یہ صحیح وہ صحیح، اور یہ غلط وہ غلط، لیکن دونوں چیزوں میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یا تو بعض لوگ ہیں کہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں کلام اللہ کافی ہے، ہمیں پھر رجال اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس وہیں سے شروع ہو گیا پھر مسئلہ. بعض لوگ ہیں صرف اندھے بن کر نیک لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر نظر ہی نہیں ہے، قرآن جو کہے ہم کو اس سے مطلب نہیں، ہم اچھے بزرگوں کی بات مان رہے ہیں بس. یہ بھی غلط ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اللہ کی کتاب سب سے اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کے پر نظر بھی ضروری ہے، ان کا تعاون، ان کی ہم نشینی، یہ بھی ضروری ہے، تب جا کے پھر بیلنس صحیح رہتا ہے. پھر یہ سب مسلکی اختلافات از خود دور ہو جاتے ہیں. جس کو اس دونوں چیزوں پر نظر رہتی ہے وہ کبھی اختلاف نہیں کرتا، دیکھے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، قرآن مجید آپ کی اصل چیز ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں سے کے ساتھ آپ کی ہم نشینی، صحبت، یہی چیز انسان کو بناتی ہے. آگے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور وہ طریقہ یہ کہ جب بھی دعا شروع کی جائے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کی جائے. یہ ہمارا فرض ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی تعریف کریں. اسی وجہ سے یہ سورہ فاتحہ جس میں ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، لیکن آغاز اور ابتدا کیسی کی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے. حمد سے شروع ہوئے. لہذا اسی سورہ فاتحہ کے اندر ہم کو یہ سکھلایا گیا کہ دعا کا آغاز، دعا کی شروعات اللہ کے حمد و ثنا سے کی جائے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بھی کہ اللہ سے حلف اور حلف برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ دعویٰ، اپنا یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کو دوبارہ دہرائیں کہ اللہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ ہی عبادت کے قابل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے قابل نہیں ہے، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل ہٹانے والا نہیں ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے رجوع کریں گے، کسی اور سے مانگیں گے نہیں. اس کا بھی حلف اٹھانا چاہیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا عہد کرانا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے اسی سورہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار تیری کہ ہم عبادت کریں گے، عبادت کے لائق تجھی کو سمجھتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی مدد کرنے والا ہے، کوئی دوسرا مدد کرنے والا نہیں. یہ بندے کو اپنے دل میں عہد کرنا چاہیے اور حلف اٹھانا چاہیے کہ اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے قابل تیری ذات ہے، کوئی دوسری نہیں. مشکل ہٹانے والی اور سارے مسائل کو حل کرنے والی ذات ابھی اکیلی ذات ہے، کسی اور کے اندر وہ طاقت نہیں. یہ حلف اٹھا کر پھر اپنا مطلوب اللہ سے مانگے. اخیر میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں دعا، اے اللہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کر دیجئے، صحیح راستے پر ہم کو چلائیے، لے چلیے کہ ہم بآسانی تمام عافیت کے ساتھ صحیح راستے پر چل سکیں، ایسا راستہ ہمیں عنایت فرمائیے. دعا تیسرے نمبر پر مانگی جا رہی ہے. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ان سب چیزوں کے بعد پھر اپنا مطلوب، اپنا مقصود جو آپ کو مانگنا ہے وہ مانگا جائے، اور مانگنے میں بھی کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو بڑی جامع ہو اور بہت سی چیزوں پر حاوی ہو، مشتمل ہو. اب آپ بتائیے صراط مستقیم ہمیں آتا ہے، صحیح راستہ. صراط مستقیم میں شریعت آ گئی، صراط مستقیم میں اللہ کی محبت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی. صراط مستقیم میں انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ اپنے لیے پا لیتا ہے، شیطان سے دور ہونے کا راستہ اس سے اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے شیطان سے بھی بچائیے. ساری کی ساری نعمتیں اس کے اندر آ گئیں، ایک چھوٹی سی دعا اس دن الصراط المستقیم، لیکن پچاسوں ہزار چیزیں اس کے اندر مانگی جا رہی ہیں. تو ایک ادب یہ بھی ہم کو اس دعا اس سورہ فاتحہ کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ دعا ایسی مانگی جائے جو بڑی جامع ہو، چھوٹے سے الفاظ کے ساتھ پچاسوں چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں. یہ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کی دعائیں اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اس میں سینکڑوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائیں. آپ پچاسوں مرتبہ مانگتے ہیں لیکن توجہ ادھر نہیں جاتی کہ کیا کیا مانگ رہے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرمائیے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرت حسنا اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار اور جہنم کے آگ سے عذاب سے ہمیں بچائیے. دیکھیے کتنی چھوٹی دعا ہے، اور کیا چیز رہ گئی جو مانگنے سے باقی ہے. دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں، جتنے خیر ہیں، دنیا کے ہوں آخر یا مادی ہوں، مانوی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، بڑی ہوں، چھوٹی ہوں، اپنے لیے ہوں، بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے ہوں، ماں باپ کے لیے ہوں، دوسرے انسانوں کے لیے، سب کو اللہ بھلائی عطا فرما دے. کیا چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کر دے تو دنیا نعمت ہے، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جنت ہے، نعمتیں ہیں، وہاں کا عیش و آرام ہے، ساری چیزیں عطا فرما، اور پھر وہاں جہنم بھی ہے، مصیبتیں اور تکلیفوں کا بھی گھر ہے، اس سے ہمیں بچا دیجیے. کیا چیز رہ گئی آپ بتائیے، چھوٹی سی دعا ہے لیکن سب کچھ آ گیا، دنیا، آخرت، اس کی خیر، اس کی برکتیں، بھلائیاں سب آ گئی، اور جتنے شرور اور مصیبت کی چیزیں ہیں اس سے بچاؤ کے لیے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. غرض یہ کہ ایسی دعا مانگنی چاہیے آدمی کو کہ جو دعا مؤثر بھی ہو، چھوٹی بھی ہو، اور بہت سی چیزوں پر مشتمل ہو. اور اس کے لیے سب سے بڑھیا طریقہ، سب سے بہترین نسخہ یاد رکھیے گا قرآن مجید کی دعائیں. آپ اپنی زبان میں ہزار مانگیے، اس سے انکار نہیں، مانگنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کو احساس دعا کا اس وقت ہوتا ہے، ہمارے اپنی چھوٹی سی اس کے اندر ذہنوں میں، چھوٹے سے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ربنا آتنا مانگنے سے دعا نہیں ہوئی، یہ ہمارا ذہن کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، کوئی بھی ربنا آتنا پھر دنیا ربنا ظلمنا نہ مانگے تو کہتے ہیں یہ کیا دعا مانگی آپ، کوئی دعا نہیں. اس کے بھی مقابل آئے اللہ فلاں دے، آئے اللہ ایسا کر، آئے اللہ ایسا کر، اپنی زبان میں اردو زبان میں کہتے ہیں اوہ زبردست دعا بھی کہتے ہیں، یہ ہمارا ذہن ہے. تو اپنی زبان میں جو مانگنے سے آدمی چونکہ تاثر یہ لیتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، اور جس کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور عربی خالی رٹنے سے اس کے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، آپ سب یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ سے بہت زبردست چیز مانگ رہے ہیں اور وہ مالک ہم کو خود سکھا رہا ہے. اس لیے عربی دعا میں قرآن مجید کی دعائیں سب سے اہم ترین ہیں، سب سے افضل ہیں، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، اثرات زیادہ پڑتے ہیں اور بڑی مؤثر ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کا کلام ہے، اور حق تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام کے اندر تازگی، تاثر اور وہ قبول ہونے کی صلاحیت کسی اور چیز میں نہیں ہے. دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ کی دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، جن الفاظ کے ساتھ ہیں ان الفاظ کی بھی برکت ہوتی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر آپ اپنی زبان میں بھی مانگیے، یہ تیسری چیز ہے. چوتھی بات آپ کو اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ دعا میں آپ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے سورہ فاتحہ کے الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ. آدمی جب تعریف کرتا ہے تو دو چیزیں لاتا ہے، یا تو اس کی کوئی صفت لاتا ہے، اے اللہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو فلاں ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اس کی کوئی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے کہ تو نے ایسا دیا ہے، یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، اس لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں. یہاں آپ غور کر کے دیکھیے، الحمدللہ تمام تعریف کا مستحق اللہ، لیکن نعمت کا تذکرہ نہیں ہے. دیکھیے کس پر شکر ادا کر رہے ہیں، تذکرہ نہیں ہے. تذکرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، ذکر کرنے میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کہ ہم تیرا شکر بجا نہیں لا سکتے، اس لیے ساری کی ساری نعمتوں کا مستحق اور تعریف کے قابل ہے اللہ، تو ہی اکیلا ہے. کہاں کہاں تک ہم تیری نعمتوں کا ذکر کریں. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. کون کر سکتا ہے؟ ارے آپ کا ایک جسم ہے، یہ خود ایک عالم ہے، یہ پورا عالم، پوری دنیا کو ہم لوگ عالم کہتے ہیں نا. آپ کا بدن صرف ایک عالم ہے، عالم اصغر کہتے ہیں اس کو ہم لوگ، چھوٹا عالم. ایک ہے بڑا عالم جس میں امریکہ، لندن، بھٹکل، یہ کیا کیا سب ہے، اور آپ کا صرف بدن یہ بھی ایک عالم ہے، اس میں بھی دنیا کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. غور کر کے دیکھیے آپ، یہ بدن جسم، یہ زمین کے مانند ہے. اس بدن کے اوپر اگنے والے بال، یہ نباتات ہیں، درخت، پودے، پھول، پھلاری، فروٹس، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ زمین سے اگتی ہیں نا، یہ باپ کے بدن پر اگنے والے بال، یہ اس کے مشابہ ہیں، اس کی تشبیہ اس سے دی جا سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں، یہ ہڈیاں ہیں، بعض ہڈیاں ابری ہوئی ہیں، یہ اسی طرح سے ہیں جیسے زمین کے اوپر پہاڑ ہیں. آپ کا چھوٹا سا بدن یہ عالم ہے، عالم اکبر تو نہیں ہے، عالم اصغر ضرور ہے. یہ ہڈیاں جتنی ہیں آپ اس کو سمجھ لیجیے وہ پہاڑ ہیں بدن کے، جسم کے، جیسے زمین پر پہاڑ ہے آپ کے بدن کے پہاڑ یہ ہیں. یہ جو بدن کے اندر رگے ہیں، ایک ایک چیز غور کرتے جائیے تو سب ہے رگے. بدن کے اوپر جو بدن کے اندر جو رگے ہیں جس میں خون دوڑتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے زمین کے چشمے اور ندیاں. زمین کے اوپر ندیاں بہتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، آپ کے بدن کے اوپر بھی چشمے بہ رہے ہیں. آپ کا یہ پسینہ ہے، طرح طرح کے پانی ہیں، سب کے وہ مزہ کو وہ چیک کر کے آپ دیکھ لیجئے، سب کے الگ الگ. کھارا پانی بھی ہے جیسے سمندر کا پانی، میٹھا پانی بھی ہے جیسے میٹھے پانی کی ندیاں ہوتی ہیں. یہ آپ کے بدن سے نکلنے والا پسینہ آپ بتائیے کیا ہے؟ تو یوں اگر غور کرتے چلیں تو ایک انسانی بدن کے اندر سارا عالم موجود ہے اور اتنی نعمتیں اللہ نے ایک بدن کے اندر رکھی ہیں کہ آپ شکر ادا نہیں کر سکتے اور جن نہیں سکتے. پھر اس میں سے بدن کے اندر دو جزو ہیں، ایک جزو انسان کا جسم ہے، دوسری روح. روح اصل ہے، افضل ہے. روح نکل گئی، بدن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، بدن کی کوئی قیمت اور ویلو نہیں ہے. روح اصل ہے، اس کے ساتھ جسم. اب جسم کے اندر 50,000 نعمتیں، 50,000. ایک آنکھ کو لیجئے، کہاں اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ یہ بدن ہے. ارے ایک انسان 60-70 سال کا مثلا جیتا ہے، لیکن بتائیے اتنے جسم، یہ اعضا جو اللہ نے انسان کو عطا کیے ہیں، ہڈیاں ہیں، جسم کے حصے ہیں، گھستے ہیں؟ ارے گھستے ہیں. بہت شاذ و نادر ایسے ہیں جو گھس سے ختم ہوتے ہیں، ورنہ اتنی ساری عمر تک یہ اعضا برابر کام کر رہے ہیں. بڑی سے بڑی فولادی چیز بھی، مشین کیوں نہ ہو، 60-70 سال کبھی کام نہیں دیتی ہے. دیکھیں وہ جب مسلسل چلتی ہے، حرکت کرتی رہتی ہے، تو اس کے کام کرنے کی وجہ سے بہت جلد وہ ختم ہو جاتی ہے. فولادی اور لوہے کی مشینیں بھی فیل ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کی مشین ہے، انسان کے اعضا ہیں، حرکت پر حرکت کر رہے ہیں، کوئی لمحہ اس کا خالی نہیں رہتا. جسمے پر گھستے رہتے ہیں، لیکن نہ گھس کر ختم ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتے ہیں، اور برابر نعمت سے فائدہ ہوتا ہے ان سارا. قرآن مجید نے اور خود کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اعضا کو مضبوط بھی کیا ہے، ایسے نہیں. اسی وجہ سے 70-70 سال، 80-80, 100-100 سال جیتا، سارے اعضا اپنے برابر کام کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حکمت اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے اس میں زوال آنے لگتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے. آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یا پست ہو جاتی ہے، یا پیروں میں کمزوری آ جاتی ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن گھس کر کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آپ بالکل ختم ہو گئے، انگلیاں بالکل گھس کر اب نکل گئی، ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. یہ سب نظام الہی ہے. ایک ایک نعمت پر آپ سوچیں گے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. اتنی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.